شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، اس سلسلہ ایک گفتگو کی پانچویں تقریر جس میں مسلسل زیارت اربعین کے ایک فقرے پر آپ کے سامنے چند مطالب پیش کرنے کی ناچیز سی کوشش کی گئی. اس سے پہلے کہ میں آج اپنے موضوع کی طرف آؤں، یہ جو ہم مجلس کے شروع میں اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں، چاہتا ہوں چند جملے، دو تین جملے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر ہمارا سلام. مولا کو سلام کرنا، اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرنا، اذان محترم، یہ کوئی کم توفیق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس پر اس کا شکر واجب ہے. مولا نے دعائے عرفہ میں فرمایا کہ خدا کوئی نعمت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اگر میں اس کی نعمت پر شکر کروں تو یہ بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جس پر پھر شکر واجب آتا ہے. کیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سلام کرتا ہے تو جواب سلام آتا ہے. سلام کرنا مستحب، مگر سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہو نہیں سکتا کہ انسان سلام کرے اپنے ارباب کو، اپنے مولا کو، اور وہاں سے جواب سلام نہ آئے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب ہم اذن دخول پڑھتے ہیں، جب کسی بھی ہم حرم میں جاتے ہیں، چاہے رسول خدا کا حرم ہو یا کسی معصوم کا حرم ہو، جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو خدا کا حکم یہ تھا کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے حرمت کے قائل ہیں، اتنا ہی یقین رکھتے ہیں کہ جیسے جب یہ ہمارے سامنے موجود تھے، جتنا ہم یقین رکھتے تھے. اور اس کے بعد ہم جب وہاں پر اجازت لیتے ہیں داخل ہونے کے لیے، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں خدایا، میں جانتا ہوں نا رسولک و خلفاءک، کہ تیرے رسول اور ان کے خلیفہ جو ہیں احیاء، ان زندہ ہیں، اندک یرزقون، اور تیرے پاس رزق پا رہے ہیں. خیال یہ نہیں، یرونا مقامی میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، وہ یسمعون کلامی اور میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں، اور پھر تیسرا جملہ وہ یردون سلامی اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو انسان جب بھی سلام کرتا ہے سلام کا جواب آتا ہے، وہ یردون سلامی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے کان اس سلام کے جواب کو سننے سے قاصر ہیں۔ اگر انسان طہارت کی منزلوں کی طرف بڑھے تو ایک موقع یہ آتا ہے کہ یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سلام کا جب جواب آتا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں اور دوسرے بھی سنتے ہیں۔ زیادہ تر بہین مولا فرماتے ہیں فاحضر فی الدعاء، اور انہوں نے تیری طرف بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ومنح النص اور بہترین خیر خواہی کی، وبدل مہجته فیک اور تیرے لیے اپنے خون جگر کو بہا دیا، تیرے راستے میں اپنے خون جگر کو بہا دیا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو عبادت، تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت کی گمراہیوں سے نجات دلا سکے۔ چل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جب معاشرہ جہالت میں گرفتار ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو نشانیاں، جو کریکٹرسٹکس ظاہر ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ خدا کے بارے میں تصور اور اس کے بارے میں جو اعتقاد ہے اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور توحید جو دین کی اساس اور دین کی روح ہے، اور دین کے ہر حکم، ہر فرمان میں خون کی طریقے سے جاری ہے، یہ کم رنگ ہونے لگتی ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریے گا اور بعد میں بھی جا کر اس پر غور کریے گا، ابھی اس جملے کو سن لیں، جب معاشرہ خدا سے دور ہونے لگتا ہے اور خدا اس کے اندر کم رنگ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے اپنی عقل اور اپنے تصور کی بنیاد پہ کرنے لگتا ہے۔ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل نظام حیات ہے، انسان کی ولادت سے لے کر قبر میں اتارنے تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی، انڈیویجول لائف، سوشل لائف، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے کوئی حکم نہ دیا ہو۔ لیکن جب خدا معاشرے سے کمرنگ ہونے لگتا ہے تو پھر فیصلے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر ہونے لگتے ہیں، اور جب یہ فیصلے وحی سے ہٹ کر ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ فیصلے حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کیوں؟ دیکھیے، خدا نے جو کائنات جس طریقے سے بنائی ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا، یہ خدا کا ارادہ تکوینی تھا۔ خدا نے کائنات ایک طریقے سے خلق کی، انسانوں کو ایک طرز پہ خلق کیا، اور جو خدا نے احکام دیے ہیں یہ احکام تشریعی ہیں، یعنی انسان آزاد ہے، چاہے تو اس پر عمل کرے، چاہے تو اس پر عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا حکم تشریعی ہے، خدا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ خدا نے مجبور نہیں کیا۔ کہ خدا کے جو عوامر ہیں، جو خدا کے فرمان ہیں، جو اس کے عوامر تشریحی ہیں، کہ جہاں پہ تشریحی، جہاں پہ انسان کو اختیار ہے، یہ تکوین کے مطابق ہے۔ یعنی انسان کو جتنے احکامات دیے گئے ہیں وہ فطرت جس پر انسان کو خدا نے خلق کیا اس کے مطابق ہے، کمپیٹیبلٹی ہے دونوں کے درمیان، جیسا بنایا ہے اسی طریقے کے احکام دیے ہیں، اسی لیے بہترین احکامات ہیں انسان کی فطرت سے نزدیک، اس کی فطرت کے عین مطابق۔ اور جب انسان اس سے دور ہٹنے لگتا ہے اور اپنے عقل کو وہی سے کاٹ کر معیار بناتا ہے تو پھر یہ معاشرہ بار بار ڈیڈ اینڈ کی طرف پہنچتا ہے۔ ایک حکم بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ایک طریقہ بناتے ہیں، تھوڑے عرصے اس سے پریکٹس کرتے ہیں، کچھ عرصے چلتا ہے اور پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئے، اب اس کو ریوائز کرتے ہیں، دوبارہ ریویو کرتے ہیں، ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں، کچھ عرصے اس کے اوپر چلتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کے بعد ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان بار بار اور معاشرہ بار بار ڈیڈ اینڈ پہ پہنچنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ حیرت یعنی سرگردانی، کہ جہاں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس صورتحال سے کیسے باہر نکلے۔ اس پہ آپ جا کر خود آپ مطالعہ کریں, دیکھیں کہ اس وقت جو کرائسس ہیں دنیا کے اندر, کتنے اس وقت فلاسفرز انٹلیکچوئلز تھنکر رہتے ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. جس نظریے کو بہترین نظریہ کہہ کر پیش کیا تھا اور کچھ عرصے وہ چلا, اب اس کی استخوان, اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. معاشرہ جب خدا سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کی نشانیوں میں, کریکٹرسٹکس میں چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ چاہیں وہ کرنے میں وہ آزاد ہے, اپنے ارادے میں آزاد ہیں, جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون, خدا نے تمہیں خلق کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بھی خدا نے خلق کیا. وما تعملون, کہ جو اپنے پورے وجود میں خدا کا محتاج ہو وہ اپنی کسی بھی چیز میں خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. انسان کا اصل وجود خدا کا محتاج ہے, اس لیے انسان اپنی کسی بھی چیز میں, اپنے کسی بھی ارادے میں, اپنے کسی بھی عمل میں خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور جو خدا کے اوپر, البتہ یہ ایک طریقہ ہے, جو خدا کے اوپر موجودات سے دلیل دی جاتی ہے کہ اگر موجود ہے کوئی چیز تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ بنانے والا بھی ہوگا, تو مولانا نے دعائے عرفہ میں کہا کہ وہ کیسے تجھ پر دلیل بن سکتا ہے جو اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو. کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں؟ تو انسان اپنی ہر چیز میں خدا کا محتاج ہے, اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے, بس ہر کام کرنے میں آزاد نہیں ہے, جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. جہاں تک خدا اجازت دیتا ہے وہاں تک وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور جہاں خدا کی اجازت نہیں ہوتی وہ لاکھ کوشش کر لے وہ کام انجام نہیں دے سکتا. کل آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, دوبارہ اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے. دوسری چیز کیا, یا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قوت میں, قدرت میں اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگتے ہیں. قوت کی سورس, قدرت کہاں سے آتی ہے, اس کا سرچشمہ, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, کا قدرت اس کا سرچشمہ, اس کی سورس کیا ہے, اس کی سورس انسان ہے. خدا یہاں پر نظر نہیں آتا, اور خدا یہ کہتا ہے کہ ان القوۃ للہ جميعا, جتنی بھی قوت ہے سب کے سب کس کے لیے ہے؟ ساری قوت خدا کے لیے ہے. البتہ خدا نے قدرت کی طرف ضرور بلایا ہے, جیسے یہاں پر بھی یہ غلط فہمی نہ رہے. سورہ انفال آیت نمبر 60, یہاں پہ خدا کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے. مسلمان معاشرے کسی قسم کی کوشش اور جدوجہد کے اندر مصروف نہ ہوں, تقاتن یہ مطلب نہیں ہے اس کا. خدا خود کہہ رہا ہے کہ عَدُوَّ مَّا اسْتَطَعْتُم, تم جمع کرو جتنا تم کر سکتے ہو, من قوت, قوت کو جمع کرو, من رباط الخیل. رباط الخیل کیا ہے؟ اس زمانے کی بہترین قوت, وہ گھوڑے کے جو جنگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. کہ جتنی قدرت جمع کر سکتے ہو تم جمع کرو دشمنوں کے مقابلے میں. کیوں ترہبون بھائی, اس کے ذریعے سے ڈراؤ. کس کو ڈراؤ؟ عدو اللہ وعدوکم, جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں, ان کو ڈراؤ کہ جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. تو قدرت کی طرف بلایا ہے اسلام نے اور اس کا اقرار کیا. اسلام میں جتنی زیادہ قدرت کی طرف, قوت کی طرف بلایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں بلایا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے, کوئی بھی چیز خدا کی مرضی کے بغیر اپنا اثر نہیں رکھتی. اسی لیے مومن کسی بھی حال میں کسی ڈیڈ اینڈ تک نہیں پہنچتا. کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں, مومن کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ اب اس کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے. کیوں؟ کیونکہ جو تمام دروازوں کا کھولنے والا ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے. کہ ساری دنیا اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تب بھی وہ تنہائی کا احساس نہیں کرتا, کیونکہ ساری دنیا جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اس کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, کہ وہ لوگ کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمام لوگ مل کر تمہارے خلاف آ رہے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم, تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں, اکٹھے ہو گئے ہیں. فخشوہم, مطلب ان سے ڈرو. ڈرنے کی بات ہے اگر انسان کے تمام دشمن اکٹھا ہو جائیں, اگر دشمنی پہ سب لوگ مل جائیں تو ڈرنے کی بات ہے. ظاہری اسباب سے دیکھیں ڈرنے کی بات ہے. اور یہی کہا تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمام دشمن مل گئے ہیں اور اکٹھا ہو کر تمہارے خلاف حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. فخشوہم, پس ڈر جاؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈر گئے. فزادہم ایمانا, اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. جب مشکلات بڑھ گئیں, اسی لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روزے عاشور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مولا کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. فزادہم ایمانا, ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا جب مشکلات بڑھی. اور کیا کہا؟ وقالوا, اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے انسان تنہا نہیں ہو سکتا اگر خالق اس کے ساتھ ہے. بعض شعر اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دہرائے جاتے ہیں وہ اپنے معنی کو بعض دفعہ اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں, لیکن بہت خوبصورت انداز میں اس شعر نے اس بات کو بیان کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بد ایک بھی لڑتا ہے سپاہی. کہ کافر جو ہے خدا کو ہٹ کر دیکھا ہے, اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اس وسیلے پر. کہ مومن ہے تو بد ایک بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے, وہ جانتا ہے کہ تلوار بھی خدا کی مرضی کے بغیر کاٹ نہیں سکتی. احد الحسنین کا دو ہی صورت حال ہیں, اگر ہم تمہارے سامنے آئیں یا ہم تمہیں ذلیل کر دیں یا ہم شہید ہو کر اللہ کی رحمت تک پہنچ جائیں. مومن کے لیے کہیں بھی کوئی شکست ہے ہی نہیں. کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں مومن کبھی نہیں گھبراتا. کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پہلے بھی اس چیز کو عرض کیا, ایک طرف تمام قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ یقین کہ کوئی چیز خدا کے ہاتھ سے خارج نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز قدرت اس کے ہاتھ سے نہیں گئی. اور دوسری طرف وہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ مولا فرماتے ہیں کہ عجب تو للمرء المسلم لا یخزی اللہ عز وجل له قضاء الا کان خیرا له. خالی یہ نہیں کہ قدرت ہے اس کے ہاتھ میں, خالی قدرت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی قدرت مند ہو لیکن انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, لیکن انسان کی مدد نہ کرے گا. خالی یہ نہیں کہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. مولا فرماتے ہیں میرا تعجب ختم نہیں ہوتا مسلمان کے تقدیر کو دیکھ کر, اس کو دیکھ کر. خدا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں کرتا کہ جو اس کے حق میں نہ ہو. اور آپ دیکھیں لا یقضی, اصلا خدا کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کے حق میں, الا کانا خیرن لہو, مگر یہ کہ وہ اس کے حق میں بہترین فیصلہ ہو. وَإِنْ قُرِّضَ بِالْمَقَادِسِ کانا خیرن لہو, اگر اس کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو یہ اس کے حق میں خیر ہے. وَإِنْ مَلِكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, اور اگر مشرق و مغرب اس کو دے دیے جائیں تو بھی اس کے حق میں خیر ہے. کہ خدا جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے ہم خدا کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے ہمیشہ. کبھی خدا کی مدد ظاہری فتح کی صورت میں آتی ہے, جیسے کہ یہ کہا گیا, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے, ونعم الوکیل, اور خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد کیا؟ فن قلبو بنعمتن, بس خدا کی نعمت کے ذریعے یہ پلٹ گئے. وفضلن, اور خدا کے فضل سے, لم یمسسہم سون, اور کوئی برائی انہیں چھو بھی نہیں سکی, کوئی مشکل کوئی تکلیف ان کے قریب بھی نہیں آ سکی. خدا کی نعمت سے, خدا کے فضل سے ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی انہیں کوئی ضرر کوئی نقصان کسی بھی قسم کا, نہ کوئی انہیں ضرر پہنچا نہ کوئی نقصان. لیکن خدا کی مدد اور خدا کی نصرت ہمیشہ ظاہری فتح کی صورت میں نہیں آتی, بلکہ کبھی کبھی ثابت قدم رہنا خدا کی نصرت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ ویثبت اقدامکم, اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. کہ حسین ترین لمحات وہی تو ہوتے ہیں کہ جب اولیاء الہی کے پائے اسبات میں لغزش نہیں آتی. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, خدا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. موت کے سامنے ان کا رقص بہت ہی زیبا, بہت ہی حسین ہوتا ہے. کہ یہ خدا کی مدد, خدا کی نصرت نہیں ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی, مشہور عارف, آپ نے شاید ان کا نام نہ سنا ہو مگر ان کے شاگردوں میں سے آیت اللہ بہجت, آیت اللہ تقی بہجت, ان کا نام ضرور سنا ہوگا. آغا بہجت کا, آغا بہجت کی بھی استاد ہیں عرفان کے, اور بہت سارے وجہ جید علماء ہیں. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, ان کے بھی استاد ہیں. عرفان اور علم اخلاق کی بڑی شخصیت, البتہ فقی بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا کہ میں نے 30 سال تک میں نے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, اور خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. اس صورت میں کہ کوئی مکاشفہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے ہوں, 30 سال تک کوئی اس قسم کا کوئی جواب نہیں آیا. بہت بڑا عرصہ ہے. ذہن میں آیا کہ خدایا میں تجھے 30 سال تک پکارتا رہا مگر تو نے مجھے 30 سال تک جواب نہیں دیا. اس کے بعد انہیں خدا نے یہ بتایا, اب کس طریقے سے نفس میں القا کیا یا خواب میں دیکھا یا کہیں سے سنا, لیکن اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے خدا نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو 30 سال تک جو تم ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ پکارتے رہے, کیا یہ ہمارا جواب دینا نہیں تھا؟ 30 سال تک تم تھکے نہیں, تم مایوس نہیں ہوئے, یہ تمہیں کس نے ثابت قدم رکھا 30 سال تک؟ تو خدا کی مدد ہمیشہ ظاہری فتح کی صورت میں نہیں آتی, کبھی ظاہری فتح اور کبھی ثابت قدمی. تیسری خصوصیت اس معاشرے کی جو اللہ سے دور ہونے لگتا ہے, کئی اپنے آپ کو ہر فیصلے میں اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگتے ہیں, طاقت کے اندر اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگتے ہیں, اسی طریقے سے عزت کو حاصل کرنے میں بھی یہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز دیکھتے ہیں. یہ معاشرہ اگر عزت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نظر خدا کی طرف نہیں جاتی, عزت کے حصول میں, اس کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو یہ انڈیپینڈنٹ, خدا سے غنی دیکھتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت جتنی بھی ہے سب کے سب کس کے لیے ہے؟ بتائیے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, جتنی بھی عزت ہے سب کے سب, ساری عزت خدا کے لیے ہے, اور صرف خدا کے لیے, خالی خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی ہے کہ جنہیں خدا عزت دے دے, وہ کہ جنہیں خدا عزت مند کر دے. قرآن کی دوبارہ آیت, وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین. اب یہاں پر بھی ہے کہ عزت صرف, جو لوگ عربی جانتے ہیں یہاں پہ اس ترتیب کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حصر ہے, وللہ العزت, عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے, اور مومنین اور مومنوں کے لیے, صرف ان کے لیے عزت اور کسی کے لیے نہیں ہے. جب یہ اپنے آپ کو مستقل دیکھتے ہیں تو پھر عزت کے جو اسباب تلاش کرتے ہیں وہ بھی مادی اسباب ہوتے ہیں, ظاہری چیزوں میں عزت کو ڈھونڈتے ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ عزت ظاہری فتح میں ہے, عزت ظاہری چیزوں میں ہے, اور یہی لاجک, یہی ذہنیت ہے اس ملعون ابن ملعون کی, ابن زیاد کی, جس نے میری بیوی کو مخاطب کر کے کہا, الحمد للہ الذی فضحکم وقتلکم واغضب احدوثکم. میں ترجمہ اس کا نہیں کروں گا کیونکہ بے ادبی کے جملے سے اشارہ کر دوں, کہ اللہ الحمد للہ, نعوذ باللہ, کیا یہ رہا خدا کا احسان کہ جس نے سے اشارہ کروں تمہاری عزت کو کم کیا یا تمہیں قتل کیا. لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے, ذہنیت آپ اس کے پیچھے سمجھے کیا ہے, یعنی ظاہری طور پر کامیاب ہو جانا یہ عزت کی نشانی ہے, اور ظاہری شکست یہ نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی ہے. اب یہاں پر آپ بیوی کا جواب سنیے. اذان محترم ایسے ہی نہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا, بلا وجہ نہیں ہے کہ ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے شہزادی کو. اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد جب بی بی یہاں پر پہنچی ہیں, ایسا قرآن میں ڈوبا ہوا جواب دیا ہے. سب سے پہلے حمد, الحمدللہ الذی, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری عزت میں کمی آ گئی, تم عزت اور ذلت کے معیار کو سمجھتے ہی نہیں. کہا الحمدللہ, اللہ کا احسان, حمد ہے اس خدا کے لیے, کس کے لیے, الذی اکرمنا بنبوتہ, کہ جس نے ہمیں نبوت کے ذریعے کرامت بخشی, نبی کو ہمارے درمیان قرار دیا, ہمیں اولاد نبی قرار دیا, اس سے بڑھ کر کوئی اور عزت ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہا کہ دیکھو ذلت کیا ہے, انما یفزح الفاسق, ذلیل کون ہے, فاسق ذلیل ہے, ویکذب الفاجر, اور جو فاجر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. کہ ذلت اور رسوائی کس کے لیے ہے, فاسق و فاجر کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. وہ ہوا غیرنا, الحمدللہ, اور خدا کا احسان ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ظاہری طور پر کامیاب ہو جانا یہ عزت اور ذلت کا معیار ہے, تم جانتے ہی نہیں کہ عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے, بلکہ کون کتنا حق کے اوپر ہے, کون حق کے گرد محور ہے, کو محور بنائے ہوئے اس کے گرد گھوم رہا ہے, کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, کون ظالم ہے اور کون ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے. جو ظالم ہے وہ ذلیل اور رسوا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے کسی بھی ملک میں ہو, چاہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہو, بحرین, یمن, نائجیریا, جہاں کہیں میں بھی ظلم ہو رہا ہے, جو ظالم ہے وہ ذلیل اور رسوا, اور تاریخ اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی. تھوڑا سا وقت لگتا ہے تاریخ کے چہرے کے اوپر اس درد کے نقاب کو ہٹنے میں, لیکن جب تاریخ فیصلہ کرتی ہے تو پھر ظالم اور مظلوم الگ الگ ہو جاتے ہیں. کہ دلیل وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے, جو ظالم ہے, جو حق سے ہٹ گیا ہے, جو حق کے اوپر ثابت قدم ہے. حق پر مارا جانا کوئی ذلت اور رسوائی نہیں, بلکہ یہ تو کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے. جب یہ معاشرہ جو خدا سے دور ہے, جب یہ عزت کو خدا سے ہٹ کر تلاش کرتا ہے, تو ظاہری اسباب میں عزت کو تلاش کرتا ہے. اب معیارات کیا بنتے ہیں, آپ اس پہ غور کریے, اور واقعا اس پہ غور کرنے کا مقام ہے. کہ اب یہاں پر دین کی پابندی, دین پر قائم رہنا, ایثار, انفاق, تقوی, اب یہ سب معیارات عزت کے معیارات نہیں رہتے, بلکہ کیا معیارات بن جاتے ہیں, کہ مال و دولت, مقام و منصب, قوم و قبیلہ, کہ جاہلیت میں گرفتار معاشرہ ان بنیادوں پر عزت کو ڈھونڈتا ہے. اور جب ان بنیادوں پر عزت کو ڈھونڈتا ہے تو پھر یہ معاشرہ طبقات میں بٹ جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز پہ غور کریں, یہ معاشرہ پھر طبقات کے اندر, اس کے اندر کلاسز بن جاتی ہیں, کلاس ڈویژن اس معاشرے کے اندر آ جاتی ہے. کیونکہ کیوں, کیونکہ عزت کا معیار اب الہی نہیں رہے, یہاں لوگوں کو توحیدی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جب توحیدی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو پھر اس مقام, منصب, مال و دولت کی وجہ سے کلاسز وجود میں آتی ہیں, ایلیٹ کلاس, ہائی کلاس. جب یہ معاشرہ طبقات میں بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اسلامی مساوات ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ایکول اپرچونیٹیز کا, مساوات کا جو تصور جو اسلام نے دیا, وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. آپ غور کریں, حضرت بلال آفیشل مؤذن ہے. کس زمانے میں؟ اس زمانے میں جہاں عرب اجمیوں کو صاحب زبان سمجھتے ہی نہیں تھے, جہاں شدید تعصب زبان کا, سمجھتے ہیں اہل زبان تو صرف ہم ہیں. عجم, آپ جا کے اس کو مطلب دیکھیے لغت میں, ان کو اہل زبان سمجھتے ہی نہیں تھے. اس زمانے میں حضرت بلال سب سے پہلے اجمی ہیں, کوئی قوم و قبیلہ نہیں ہے, اور زبان بھی صاف نہیں ہے, لیکن پیغمبر کے آفیشل مؤذن ہیں. کیوں؟ کیونکہ معیارات بدل چکے ہیں. جب جویبر کو بھیجا زلفا کے رشتے کے لیے, اور جویبر نے کہا کہ میں کیسے جاؤں, وہ سردار کی بیٹی ہے, میرا نہ کوئی نسب ہے, نہ میرے پاس کوئی مال و دولت ہے, تو کہا کہ جویبر تم یہ کیا بات کر رہے ہو, اسلام نے یہ تمام معیارات بدل دیے ہیں, اب معیار ایمان ہے. اور مومن جو ہے وہ مومنہ کا ہمکف ہے، دونوں برابر ہیں. لیکن جب یہ معراج ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کلاسز بن جاتی ہیں، اور کلاسز میں بٹا ہوا معاشرہ، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی معاشرہ ہو سکتا ہے، توحیدی معاشرہ نہیں ہو سکتا. توحید کے نام سے کتاب ہے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی، آپ اس کو ضرور پڑھیں. توحید کے اوپر 6-7 تقریریں ہیں، اس کو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو واضح کیا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا کیا ہیں. توحید صرف ایک نظری مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے چاہا مان لیا اور جس نے چاہا رد کر دیا، نہیں. توحید کو ماننے کے بعد ایک بالکل نیا نظام زندگی سامنے آتا ہے. کہ توحید کی نگاہ سے دیکھیں تو پوری ہستی، یعنی ہر وہ چیز جو موجود ہے کہ جس کے اندر خدا بھی ہے اور خدا کے مخلوق بھی ہے، جب توحید کی نگاہ سے دیکھیں تو تمام ہستی کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، دو صفحے ہیں، فقط دو صفحے، ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. کوئی تیسری کلاس، کوئی تیسری صف ہے ہی نہیں. کہ خدا ہے اور اس کی مخلوق، اور مخلوق ہونے میں سب برابر ہے. مولا کائنات نے جو خط دیا، جس کے اندر منشور دیا، یہ کہا کہ دیکھو مالک، یاد رکھنا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا خدا کی مخلوق ہونے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. جب سب کے سب خدا کے مخلوق ہونے میں ایک جیسے ہیں تو پھر سب کے لیے مساوات، ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، کوئی کسی کا راستہ نہ روکے. ہمارے معاشرے میں کیا آج ایکول اپرچونیٹیز موجود ہیں ہر کسی کے لیے؟ آپ خود اس پہ غور کریں کہ ہم کتنے زیادہ کلاسز کے اندر، ہمارا ہر نظام اور خاص طور پر ہمارا تعلیمی نظام کس حد تک ان کلاسز کے اندر بٹا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا، بیٹا اختیار کیا. یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا، کفار نے بھی کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ عزیر نبی خدا کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کفار نے لات و عزیٰ، مختلف حوالوں سے باتیں کی گئیں. قرآن کہتا ہے کہ لقد جئتم شیئاً اذ، تم نے بہت سنگین بات کہہ دی، بہت ہی سنگین بات کہہ دی تم نے. کتنی سنگین بات کہی؟ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال. یہ بات اتنی سنگین ہے کہ نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کوئی یہاں پہ سوال کر کے خدا ہے اتنی سی بات اتنی بری لگ گئی؟ جسے ہم کہتے ہیں دل پہ لگ جانا کوئی بات، خدایا اس میں اتنی بات کیا دل پہ بری لگ گئی؟ کہ اتنی سنگین بات کہہ دی، تک تو نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے. کہ اس لیے کہ یہ بات واقعی بہت سنگین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر دو صفحے نہیں بلکہ تین صفحے ہیں، صرف خالق اور مخلوق نہیں ہے بلکہ مخلوق کے اندر بھی سب برابر نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ بندگی کا تعلق نہیں ہے. اس کو تسلیم کرنا، اس کو تسلیم کرنا یعنی معاشرے کے اندر طبقات کا بن جانا. یہ پہلا قدم ہے کہ جس کے بعد کچھ لوگ دوسروں کو اپنی بندگی میں لے آئیں، خدا کی بندگی سے نکال کر ہٹ کر یہ مالک اور رعایا ہونے کا نظام، کہ کچھ لوگ کچھ کو اپنا غلام بنا لیں. قرآن کے اندر جگہ جگہ آپ غور کرنے کہا، جو بلایا گیا کہا کہ آؤ ہم ایک کلمے پر جمع ہو جائیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنائے گا. اور غلامی یہاں پر ہو سکتا ہے ظاہری جو فارم ہے غلامی کی، سلیوری کی، وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی روح باقی ہے، اس غلامی کی روح باقی ہے، یعنی اختیار کا نہ ہونا، فیصلے کہیں اور سے کیے جاتے ہوں، انسان جو کرنا چاہے وہ نہ کر سکے، جو وہ محنت کرنا چاہے اس کا پھل اس تک پلٹ کر نہیں بلکہ کسی اور کی طرف جائے، کچھ لوگوں کی محنت اور اس کا ثمر کچھ اور لوگ کھائے. تاکہ اگر اس کو مان لیا کہ نہیں کائنات کے اندر دو صفحے نہیں بلکہ ایک تیسری صف بھی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ پھر کچھ انسان دوسرے انسانوں کو اپنا بندہ بنا لیں. اسی لیے جب ساسانی کے دربار میں گئے تھے اور اس نے کہا کیوں آئے ہو, اس دربار میں جا کر جو جواب دیا, دیکھیے یہ اسلامی تعلیمات تھیں, کہا اس لیے آئے تاکہ خدا کے بندوں کو تیری غلامی سے اور بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدا کی بندگی میں لے آئے. جب معیارات بدل جاتے ہیں, کیونکہ عزت اب ظاہری اسباب میں خدا کے یہاں سے مائنس کر دیا گیا کیلکولیشن میں. اور چوتھی خصوصیت جو آخری یہاں پر بات انشاءاللہ کل سے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور اس جاہلیت کی تکرار کس طریقے سے, یہ جاہلیت کے جس سے پیغمبر نے مقابلہ کیا اور کامیاب مقابلہ کیا, کس طریقے سے یہ جاہلیت دوبارہ پلٹی, کیا اسباب تھے اور اس کی نشانیاں کیا تھی. مختصر سی گفتگو جس کو بہت زیادہ میں کھول کر بیان نہیں کر سکوں گا یہاں پر, لیکن بہرحال اشارے کروں گا. چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ خدا کو بھلا دیتے ہیں تو پھر یہ آخرت کو بھی بھلا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انکار نہ کریں آخرت کا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم قیامت کو مانتے ہو تو کہیں ہاں بالکل مانتے ہیں, لیکن کیلکولیشنز کے اندر عمل کرتے ہوئے حساب کتاب کے اندر کہیں پہ بھی آخرت کہیں نظر نہ آئے. جب فیصلوں کے معیار کو دیکھیں تو وہاں پہ کہیں آخرت نظر نہ آئے, تمام فیصلے معیارات پر ہوں. ماہیا اللہ حیات الدنیا, کوئی اور زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیاوی زندگی کے. دنیا زدگی, جیسے زند زدگی کہا جاتا ہے جن زدہ ہو جانا, دنیا زدگی یعنی وہ حالت کہ انسان کو دنیا کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہ آئے. اگر انسان نے کسی رنگ کی عینک لگائی بھی ہو تو اسے ہر چیز اسی رنگ کی نظر آتی ہے. اگر اس نے کسی رنگ کی عینک لگائی ہو, جب دنیا زدگی, جب دنیا یہ عینک لگ جاتی ہے تو پھر ہر چیز کو اسی ترازو میں تولا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایسے افراد کبھی بھی تیار نہیں ہوتے کہ خدا کی راہ میں اپنی جان اور مال اس سے گزر جائیں. قرآن کے مقابلے میں کہتا ہے وما ما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو, یہ دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں, یہ فقط کھیل و تماشا لہو لعب ہے. وان الدار الاخره لهي الحيوان, اور آخرت کی زندگی ہے جسے زندگی کہے جانے کا حق ہے. اگر زندگی کہیں تو یہ زندگی اس کے مقابلے میں زندگی کہلائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. حیوان یعنی جس کے اندر حیات ہو, کہ آخرت کی زندگی ہے جسے حیات کہنے کا حق ہے اس کے مقابلے میں. لیکن جب یہ دنیا ان کی نظر میں اصل ہو جاتی ہے اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں تو پھر یہ زندہ رہنے کے لیے ہر قیمت دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آغا بہجت کا جملہ میں نے کئی دفعہ تکرار کیا, کہا دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اس زندگی کے ذریعے خدا کے سامنے کچھ عزت و آبرو پیدا کر سکے, اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہر قیمت دے کر زندہ رہ سکے. ابھی زندہ رہنے کے لیے ہر قیمت دینے پر آمادہ ہیں, چاہے وہ قیمت وجی کا ساتھ چھوڑنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے امام کو تنہا کرنا ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ آخرت نظروں میں حقیر ہو گئی ہے, نظروں سے پیچھے چلی گئی ہے. اصل یہی زندگی ہو گئی ہے. ان کی نظر میں شہادت کیا ہے؟ نابودی ہے. ایسا معاشرہ کبھی بھی شہادت کی طرف نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ ان کی نظر میں شہادت نقصان ہے, فنا ہے, یہ موت سے فراری ہے. اور مولا کیا فرماتے ہیں جب مکے سے چل رہے ہیں, خود تل موت علی ولد آدم مقد تل قلاد علی جید الفتات, کا موت بنی آدم کے گلے میں ایسے ہی ہار ہے کہ جیسے ایک جوان لڑکی کے گلے میں ہار اور زینت کے طور پہ ہوا کرتا ہے. موت بنی آدم کے لیے اسی زینت کی مانند ہے. اور فرماتے ہیں وما اولحنی الى اسلاف اشتیاق یعقوب الى یوسف, جس سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے انجام کو جانتے ہیں, کہ میرا اشتیاق اپنے اجداد کے لیے یعقوب کے اشتیاق سے کم نہیں ہے. جتنے یعقوب مشتاق تھے یوسف سے ملنے کے لیے، میں اپنے اجداد سے ملاقات کا اس سے کم مشتاق نہیں ہوں. عزیزان محترم، حسین کی ایک بہن ہے زینب، میں نے تذکرہ کیا تھا فضائل میں شہزادی کا، کس طریقے سے شہزادی نے جواب دیا. زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، اور یہ نام پتا ہے کس نے رکھا ہے؟ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو رسول خدا مدینے میں نہیں تھے، مولا کائنات نے نام نہیں رکھا، کہا میں رسول خدا پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا. رسول خدا جب آئے اور کہا کہ رسول خدا ہم منتظر ہیں کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں، پیغمبر نے فرمایا میں خدا پر سبقت نہیں لے جانا چاہتا. جبرائیل نے آ کے کہا کہ رسول خدا اس بچی کا نام رکھے زینب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے. صرف اپنے باپ کی زینت نہیں ہے، میں کہوں میری شہزادی پنجتن کے لیے زینت ہے. گود میں لیا، گریہ کیا اور عجیب بات کہی، کہا اس بچی اور اس کے بھائی حسین کے درمیان اسرار ہیں کہ جس سے خدا کے علاوہ کوئی واقف نہیں. کہا اسرار ہیں ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. اللہ جانے کیسے اسرار ہیں. شہزادی نے شرط رکھی، کاملی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو زینب بھی مدینہ چھوڑ دے گی، اور جب مولا جانے لگے اجازت کے لیے آئی تو عبداللہ نے کہا شہزادی یہ بات تو پہلے ہی سے طے تھی، آپ جا رہی ہیں ضرور جائیے لیکن خالی ہاتھ نہ جائیے، ان دو بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے کہ جب سفر میں کوئی وقت آئے تو انہیں حسین پر قربان کر دیا. دو بچے اون اور محمد، زینب کی آغوش میں پلے ہوئے بچے، فنون حرف انہوں نے عباس سے سیکھے. شب عاشور شہزادی نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ کوئی تم سے پہلے اپنی جان قربان کر دے. اجانے محترم آج چار محرم ہو گئی، اب بہت زیادہ دن نہیں بچے. یہ جو حدیث ہے نا کہ فرصت کے لمحات اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں جیسے بادل گزرا کرتے ہیں، سب سے زیادہ انہی دس دنوں میں سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، کہا کہ اس غم میں مغموم شخص کی ساس تسبیح ہے. جو غمزدہ ہونے والے کی جب ساس تسبیح ہو تو پھر آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہوگی. آپ نے دل کو مولا کے دل کی تصدیق کیجئے. شہزادی نے شب عاشور، اور آج سے انشاءاللہ تھوڑا مقتل پڑھنے کی کوشش کروں گا، جب روزے عاشور نمودار ہوئی ایک وقت وہ آیا کہ اصحاب نے چالا شروع کیا، ایک ایک کر کے جاتے گئے، اب تنہا جب ہونا شروع ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ اب بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اور نہ بچا، اب سب حسین کی گود کے پالے بچے ہیں. اب وہ سب وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے حسین نے جن کو حسین نے اپنی آغوش میں پالا ہے، جنہوں نے حسین کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، جو عباس کی گود کے پلے ہیں، اب وہ بچے ہیں. اب ان کی باری شروع ہوئی، ایک وقت وہ آیا کہ انہوں محمد کو بھی اجازت مل گئی. جب میدان میں آئے ہیں شیزان محترم، آپ رجس سنیے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زینب کی گود پہ تربیت پائی ہے. جب محمد نے رجس پڑھنا شروع کیا تو کہا اشکو اللہ من العدوان. دیکھیں یہ ایک بھانجے ماموں پر جال قربان نہیں دے رہے ہیں، یہ معرفت میں ڈوبا ہوا رجس سنیے. کہا کہ میں خدا سے شکوا کروں گا. کس کا شکوا کروں گا؟ اشکو اللہ من العدوان، میں دشمنوں کی شکایت خدا سے کروں گا. کون دشمنوں کی شکایت کروں گا؟ کہا بدلوا معالم القرآن، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو بدل ڈالا. وہ محکم تنزیل بیان، اور خدا کی آیتوں کو جھٹلا دیا. سب سے بڑی آیت حسین ہے، حسین سے لڑنے کے لیے بدلوا معالم القرآن، قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے بدل دیا. وہ محکم تنزیل بیان اور روشن آیتوں کو جھٹلا دیا، حسین سے مقابلے پر آ گئے. یہ معرفت کی منزل ہے. یہ بھانجے بابو پر جا قربان نہیں کر رہے ہیں، یہ ولی خدا کے گرد پروانے ہیں جو گھوم رہے ہیں. اور دوسرے نے رجس معاملہ شروع کیا، تائن تن کرونی انا ابن جعفر، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں ابن جعفر ہوں. کون ابن جعفر؟ کہا وہ کہ جو جب شہید ہوئے تو جنت میں خدا نے ان کو دو پر عطا کیے. یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم شہادت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارا خاندانی ورثہ ہے، ہم جعفر شہید کے بیٹے. فالا ابن جعفر، اگر تم نہیں پہچانتے تو جان لو جنگ کی. اور مقتل نے لکھا، ایک نے مہمنہ پہ حملہ کیا، ایک نے میسرہ پر حملہ کیا. حملہ کرتے کرتے بہت دور تک چلے گئے، اسی لیے جو خبریں ہیں وہ آپ کو دور نظر آتی ہے. کہ جنگ کرتے کرتے جب ہر طرف سے گھیر کر جب حملے بڑھنے لگے، تیر اور تلوار آنے لگے، ایک وقت وہ آیا تین دن کے بھوکے اور پیاسے، اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی بولا آخری سلام قبول ہو. حسین تیزی سے چلے، عباس تیزی سے چلے، وہاں پر پہنچے، بچوں کو کیا دیکھا؟ خاکوں خون میں غلطا ہے. ارے جب گلے سے لگایا ہوگا شاید وہ وقت یاد آئے کہ جب حسین زینب کو گلے سے لگایا کرتے ہو. ارے شاید زینب کی خوشبو آئے، یا نہیں شاید زہرا کے شیر کی بو آتی ہوگی. ایسا ہوں میں زہرا کا شیر شامل. کیا نہیں یاد آیا ہوگا؟ زینب کا بچپن نظروں میں میرا ہوگا. دونوں شہزادوں کو اٹھایا، گلے سے لگایا، لے کر چلے اس حالت میں کہ پیر زمین سے گھستے جا رہے ہیں. جب خیموں کی طرف آئے، میری شہزادی شریکت الحسین ہے، جب بھی کوئی لاشا آیا بڑھ کر شہزادی نے اس کا استقبال کیا، مگر جب یہ دو لاشے آئے سب بیوی آئے، ارے زینب نہیں آئے. ایسا نہ ہو حسین زینب کو دیکھے حسین کی آنکھوں میں شرمندگی کے آثار نہ اتارو. زینب یہ برداشت نہیں کر سکتی، الہی تیرا شکر تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر. لعنة الله على قوم الظالمين، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمیں روز بروز اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین دنیا کے جس کوسے میں بھی بس رہے ہیں، پروردگار ان کی عزت جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تمام راجا اکرام، تمام علماء، آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم، ان سب کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار رکھ. بر الہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما.